MashaAllah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Bari'il khalaiq ajma'in. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله درود ملك به محمد وعلى محمد سامعین محترم مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزاء منعقد کی جا رہی ہے کہ تقریباً جو اسامی پیش کیے گئے 30 کے لگ بھگ اسامی ہیں اور آپ اپنے تمام مرحومین کو اور تمام محبان آل محمد کو بھی اس مجلس ایصال ثواب میں شریک کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف وہی افراد کہ جن کے اسامی یہاں پر پیش کیے جائیں گے وہی ایصال ثواب میں شریک ہیں ہر شخص جو بانی مجلس ہے ہر شخص جو اس مجلس میں شریک ہو رہا ہے ہر شخص جو اس مجلس کو سماعت کر رہا ہے وہ اس مجلس کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچا سکتا ہے اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ ثواب کم نہیں ہوتا بلکہ لاکھوں کے برابر ہو کر عطا ہو جاتا ہے مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا جو بھی ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے جو بھی ان سے متمسک ہو جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے یہ مجلس تو ایک بہانہ ہے عزیزان گرامی آل محمد کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے آل محمد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو آل محمد کی عطر سے معطر کرنے کے لیے آل محمد کی نورانیت سے اپنی دنیا کو نورانی کرنے کے لیے کیا کہنے اس مومن کے کیا کہنے اس مومنہ کے کہ جو زندگی میں آل محمد کی نورانیت کے ساتھ قبر میں جائے تو حقیقتا ایسا ہی ہے عزیزان گرامی کہ مجلس ایصال ثواب بظاہر ایک مومن اور مومنہ کے لیے برپا کی جاتی ہے لیکن جو بھی آل محمد کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے مل کے درود بھیجی عظمت محمد آل محمد پر چنانچہ سورہ مبارکہ النساء کی سوی آیت کا ایک حصہ آپ کی سماج کی نظر کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے ثُمَّ يُدْرِهِكُ الْمَوْتِ اور اسے موت آ جائے اسی اثنا میں اسی درمیان گھر سے نکلنے کے بعد کہاں نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرک الموت، موت آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کا اجر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر واجب ہے، فقد وقع اجر اللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھر سے نکلنا من بیت ہی، یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیا مراد ہے اور اس اجر سے کیا مراد ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر انسان حالت سفر میں ہے، ہر انسان اپنے مقصد اور منزل کی جانب سفر میں ہے۔ کوئی اپنا مقصد مال قرار دیتا ہے، کوئی پیسہ، کوئی گھر، کوئی نام و نمود، کوئی شہرت، کوئی قرب خدا، کوئی جنت، کوئی جہنم، مختلف لوگ ہیں کہ جو اپنا ایک مقصد قرار دیتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے تگدو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان تمام منازل میں اور ان تمام مقصود و مطلوب میں جو سب سے بہتر عنوان اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہے قرب الہی، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ اور اللہ کی قربت بغیر محمد و آل محمد کی معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں اگر کن فیکون کے مظہر اعلیٰ ہیں تو یہ ہستیاں، اگر خدا علم ازلی کا مالک ہے تو اس علم ازلی کو دنیا میں ظاہر کرنے والے کون؟ اہل بیت۔ خدا اگر معصوم اور عصمت الہیہ کا حامل ہے تو اس عصمت الہیہ کا علم بردار کون؟ اہل بیت۔ اگر نورانیت چاہیے تو اہل بیت، ہدایت چاہیے تو اہل بیت، نجات چاہیے تو اہل بیت، سعادت دنیا لینا ہو تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا، سعادت عقبا اور اخرا انسان کو چاہیے تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا۔ یعنی یہ بات طے ہے، یعنی یہ بات مسلم ہے، یعنی یہ بات کائنات کے حقائق میں لکھ دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے تو بغیر اہل بیت کے یہ ممکن و میسر نہیں ہے، ممکن و میسر نہیں ہے انسان کے لیے۔ لہذا جن لوگوں نے بھی اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر اللہ کی جانب قدم بڑھانا چاہا وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ اپنی منزل مطلوب اور مقصود تک نہیں پہنچ سکے، یا پہنچے تو وہ بھی بہت تاخیر کے ساتھ، بہت کم مثالیں ملتی ہیں، یعنی ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو انسان حالت سفر میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مجلس عیسال ثواب میں آتے ہیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں پہ کچھ ایسے مومنین ہیں جن کے لیے یہ مجلس بربا کی جا رہی ہے، جو کل تک، چند مہینوں تک، سال قبل تک ہمارے درمیان تھے۔ اس لیے کہ اس مجلس عیسال ثواب میں مجلس برسی بھی ہے، مجلس ہویم بھی ہے، مجلس چہلم بھی ہے، اور عیسال ثواب کی مجالس اور مرحومین کے نام شامل ہیں۔ تو یہ جانے والا جس کی آج ہم یاد میں مجلس عزا، مجلس عیسال ثواب بربا کر رہے ہیں، یہ کل تک ہمارے درمیان تھا، آج ہمارے درمیان بظاہر نہیں ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہو گیا، اس کی مادی زندگی کا اختتام ہو گیا، اس کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی، دروازہ بند، چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن اس کی حقیقی زندگی جو اس کی روح سے عبارت ہے، اس کی روحانی زندگی، اس کی معنوی زندگی جاری و ساری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم عیسال ثواب کہہ رہے ہیں تو عیسال ثواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ عیسال ثواب اس کے بدن کو نہیں بلکہ اس کی روح اور اس کی حقیقت کو ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کو ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رہے، اور نقطہ آ گیا ہے تو آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ، مجلس عیسال ثواب میں آئیں گے، اب ہم نے نماز، روزہ، دین، محبت اہل بیت صرف شو پیس کے لیے، معذرت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے، ظاہری رکھ رکھاؤ کے لیے انجام دی ہے۔ رمضان آئے گا تو وہی خالی اور خشک عبادات، محرم آئے گا تو وہ جسے حقیقت ہونی چاہیے محبت اہل بیت کی اور مودت اہل بیت کی، ہم ادا نہیں کرتے۔ مجلس عیسال ثواب ہو گئی یا میل ملاپ ہو گیا، آخر میں جائیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے جائیں گے، شکل دکھا دیں گے، نام بھی ہو جائے گا کہ جناب آئے تھے، کارڈ بھیجا تھا، پرچہ بھیجا تھا، اعلان کیا تھا، آ گئے۔ یہ مجلس ایصال ثواب اگر آج آپ کسی کی مجلس ایصال ثواب میں نہیں آئیں گے تو کل بھی کوئی آپ کی مجلس ایصال ثواب میں نہیں آئے گا. آج آپ کسی کے لیے قرآن خوانی نہیں کریں گے تو کل کوئی آپ کے لیے قرآن خوانی نہیں کرے گا. یہ ادھر من الشمس ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک عالم دین تھے, مجتہد تھے, وہ ہر سال جب بھی حج پہ جاتے تھے تو دعا کرتے تھے, خدا جو کچھ بھی میں نے تیری بارگاہ میں اعمال محمد آل محمد کے توسط سے بھیجے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور ان کی ایک عادت یہ تھی ہر رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نماز وحشت پڑھتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ آج جو تیرے مرحوم بندے ہیں اور بندیاں ہیں مومن مومنات ان کے نام اس کا ثواب ہدیہ کر رہا ہوں. روزانہ کی عادت تھی. یہ حقوق الناس 18 ذیلحج کو جو انشاءاللہ عید غدیر ہے, مولا کائنات کی ولایت کی عید ہے, اس میں ایک صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے. صیغہ اخوت یعنی برادری کا صیغہ اور ایگریمنٹ پڑھا جاتا ہے کہ جس میں ایک مومن اپنے دوسرے مومن سے کہتا ہے میں اپنی گردن پر تمہارے جتنے حقوق ہیں سب ساقط کر دیتا ہوں, عدد ثلاثہ سوائے تین کے جتنے حقوق ہیں سب معاف کر دیتا ہوں. اس لیے کہ مومن کا ایک مومن کی گردن پر حق ہے, بہت سارے حق ہیں. علماء نے 30 سے زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں, 30 سے زیادہ. عام انسان یہ مومن, آپ مومن, آپ مومن جو مومنات بہن بیٹھی ہیں ہماری پردے کے پیچھے, یہ ان کے گردن پر ہمارے اور ہماری گردن پر ان کے حقوق ہیں, واجب حقوق ہیں. تو اس صیغہ اخوت میں کیا کہتا ہے کہ میں اپنے تمام حقوق کو تم پہ سے ساقط کر دیتا ہوں سوائے تین کے, اور تین میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں تم میری زیارت کے لیے آؤ گے. مومن کی زیارت حدیث میں ہے کہ گویا اللہ کی زیارت, مومن کی زیارت گویا ایسا ہے جیسے اللہ کی زیارت. حدیث میں ہے کہ کوئی اگر کسی برادر مومن سے بغیر کسی غرض دنیاوی اور مادی کے ملاقات کے لیے جائے کہ اللہ خوش ہو, اہل بیت خوش ہوں, امام زمانہ خوش ہوں, تو زمین و آسمان بھر کر اس کے ثواب میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک مومن کے لیے, ایک مومنہ کے لیے. عزیزان گرامی وہاں پہ کیا کہتے ہیں, جب تک زندہ رہوں گا تو میری زیارت کے لیے آؤ گے. تو ہم رکھ رکھاؤ میں گرفتار ہو گئے. تو مومن کے حقوق ہوتے ہیں, تو یہ کہتے تھے اللہ یہ جو نماز وحشت پڑھی ہے اس کا ثواب مختلف مرحومین تک پہنچا دے جو آج تیرے اچھے بندے اور بندیاں جو آج جن کا انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ دوسرے شہر میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا عالم غربت میں ان کو دفنا دیا گیا, اور ان کے اپنے شہر والے گھر والے عزیز اقارب رشتہ دار سب بڑے پریشان کہ جناب نہیں پہنچے, کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا انتقال ہو گیا, یہ اجنبی شہر میں غریب شہر میں ان کی تدفین ہو گئی. کچھ دن بعد ان کے شاگرد نے خواب دیکھا اس مجتہد کو جو ہر روز نماز وحشت پڑھتا تھا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجلسوں کو حقیقی ایصال ثواب بنائیں, ان مجلسوں سے صلہ رحم کریں, میل ملاپ کریں, مزاج پرسی کریں, احوال پرسی کریں, یعنی اہل بیت کی تعلیمات کہ مولا کائنات بستر شہادت سے پیغام دے رہے ہیں اللہ اللہ کہ خدا رہا ہمسائے کا خیال رکھو, ہمسائے کا جو عزیز و اقارب میں شامل نہیں ہیں. عزیزان گرامی کون مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں, عظیم انسان دنیا کا کہ جس کی ولادت بھی طیب و طاہر, جس کی شہادت بھی خدا کی مرضی کے مطابق, ہر چیز مولا کائنات کی منفرد, جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے کا خیال رکھو. اور رسول اللہ نے اتنی تاکید کی کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ رسول اللہ ہماری میراث میں ہمسائے کو شامل کر دیں گے, اتنی تاکید ہے. تو مومن کے لیے, قرابت داروں کے لیے, اعزاء اقربا کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں. چنانچہ کیا ہوا, ان کو خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت ہی عالی شان جگہ پر ہیں, سر سبز باغات ہیں, نوکر چاکر ہیں, خدمت گزار ہیں. کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے کیا, کہیں گے جی ہاں میرا انتقال ہو گیا فلاں شہر میں اور فلاں تاریخ میں مجھے دفنا دیا گیا تھا، چونکہ میں اجنبی تھا کوئی جانتا نہیں تھا، بہرحال وہاں کے مومنین نے وہاں پہ مجھے تدفین میری کر دی۔ کہیے جو اجر و ثواب، کہہ رہے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ ایک طرف، توجہ فرمائیے گا، جو کچھ بھی میں نے خدا کی عبادت کی، مذہب اہل بیت کو، علوم آل محمد کو میں نے پھیلایا وہ ایک طرف، لیکن یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس دو رکعت نماز وحشت کا صلہ ہے جو ہر رات میں پڑھا کرتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کہا کیسے؟ کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نہ جانے کہاں ہوں گے، اور کہہ لیں گے جب میں خود مرا اور قبر میں مجھے ڈالا گیا، وحشت قبر، پہلی رات تنہائی کی رات، وحشت کی رات، میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، خوف زدہ تھا کہ میرے عزیز اقارب کو نہیں معلوم، میری زوجہ اور بچوں کو نہیں معلوم، میرے اہل محلہ کو نہیں معلوم، کوئی میرے لیے نماز وحشت پڑھنے والا نہیں ہے۔ بہت تاکید ہے نماز وحشت کی، پہلی رات بہت تاکید ہے کہ انسان صدقہ دے اپنے مرحومین کے لیے، بہت کڑی رات ہوتی ہے، سخت رات ہوتی ہے، اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، کہ لیکن جیسے ہی میں قبر میں ڈالا گیا، خوف کا عالم تھا، مجھ پہ تاری تھا، اچانک میری قبر نورانی ہو گئی اور ہر طرف سے نور ہی نور پھیرتا چلا گیا، تو میں پریشان ہو کے پوچھتا ہوں یہ نور کہاں سے آیا، تو ایک ہاتف غیبی آواز دیتا ہے یہ نور ان نماز ہائے وحشت کا صلہ ہے جو ہر رات تم مختلف مرحومین کے لیے پڑھا کرتے تھے، چونکہ تم اپنے مرحومین کے در حقیقت ان حقوق کو ادا کرتے رہے ہو، ان مرحومین کی طرف سے تمہیں یہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان مرنے کے بعد اس کے حقوق منقطع نہیں ہوتے، بلکہ انسان حالت سفر میں ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم کیا مقصد لے کے جا رہے ہیں۔ مَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ اب اس کی علماء نے تفسیر بیان کی ہے، تین چار کیٹیگریز اس کی بیان کی ہیں، کہ ایک ظاہری گھر سے نکلنا ہے، ایک انسان کا گناہوں سے ہجرت کرنا ہے، ایک انسان کا اپنے نفس کی خباستوں اور مکر و فریب سے انسانی فضائل کی جانب ہجرت کرنا ہے، اور ایک یہ کہ انسان اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے قدم اٹھا لے۔ اب یہ مختصر، اس میں بہت زیادہ تفسیری نکات بیان نہیں کروں گا، بہت جلدی جلدی ہر ایک کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اس سفر آخرت کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب مجلس ایصال ثواب میں آئے ہیں۔ ایصال ثواب میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، مجلس ایصال ثواب میں کیا ڈسکس ہونا چاہیے، مجلس ایصال ثواب میں آنے والے افراد کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف زبان ہلا دیتے ہیں، لب ہلا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، ایصال ثواب ہو جاتا ہے، نہیں، اس لیے کہ اب آپ کا رابطہ جانے والے سے جسمانی رابطہ نہیں ہے، روحانی رابطہ ہے، روح کے ذریعے سے۔ لہذا آپ جتنی توجہ حضور قلب، روح کی توجہ کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں توجہ کے ساتھ، یہ ایصال ثواب ہوگا۔ مجلس میں آئے ہیں، یہاں سے کوئی شخص چینج لے کے اٹھے، ارادہ لے کے اٹھے، عزم لے کے اٹھے، میری کوئی بہن اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے عزم لے کے اٹھے کہ اپنے بچوں کو سیرت اہل بیت پر گامزن کرنے کی کوشش کروں گی، ہمارے نوجوان کوشش کریں کہ ہم سیرت علی اکبر پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ہمارے بزرگ سیرت ائمہ پہ چلنے کا عزم لے کے اٹھے، یہ جو عزم لے کے اٹھے ہیں، یہ جو ارادہ لے کے اٹھے ہیں، یہ جو قصد کیا ہے آپ نے، یہ آپ کے مرحوم تک منتقل ہو جائے گا، اور جتنا جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، توجہ فرمائیے گا، مجلس صلی اب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ہے، اس کے بعد یہ فرش ازا لپیٹ دیا جائے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، ثواب تھا چلا گیا، لیکن اب آپ جو عمل کر رہے ہیں، کوئی آیت سنی ہے، کوئی روایت سنی ہے، کوئی واقعہ سنا ہے، کوئی خوش اخلاقی کا واقعہ سنا ہے، بد اخلاقی کو تبدیل کر کے خوش اخلاقی میں تبدیل کر دیا، اب جتنا جتنا عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، سیرت اہل بیت کو عملی کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے مرحومین کا ایصال ثواب جاری و ساری ہوتا رہے گا، اسی طرح جاری ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مجلس ایصال ثواب میں آئے اور مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ جتنا جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کے مرحومین تک ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اپنے نفس سے انسان کا ہجرت کرنا ہے, نفسانی خواہشات سے انسان ہجرت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر نوجوان بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب کالج میں, یونیورسٹی میں, معاشرے میں ہمیں بے پردگی نظر آتی ہے, بے حیائی نظر آتی ہے, ہمیں گناہوں کے مظاہر نظر آتے ہیں, ایمان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں دیکھیے ایک فارمولہ یاد رکھیے گا, توسل اہل بیت کا. خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں, مادی نعمتیں بھی اور معنوی نعمتیں بھی. ہم ہمیشہ مادی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں, ہم ہمیشہ مادی حاجات طلب کرتے ہیں. اہل بیت کے پاس جائیں گے مادی حاجات, بیٹا دے دے, بیٹی کا رشتہ ہو جائے, جاب مل جائے, رشتہ ہو جائے, مکان بن جائے, کوئی حرج نہیں ہے, انسان مانگ سکتا ہے. اہل بیت عطا کرنے والے ہیں, یہ ولی نعمت ہیں, یعنی اللہ کی نعمتوں کے ولی ہیں. ان کے ہاتھوں سے خدا کی رحمتیں اور نعمتیں جاری ہوتی ہیں, ان کے ہاتھوں سے. بے یوم نہیں روزے قلب رائے, امام زمانہ کے لیے ہے کہ آپ کے توسط سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے, آپ کے توسط سے حاجتیں لوگوں کو دی جاتی ہیں. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. یہ دعائے توسل جو آپ پڑھتے ہیں, اور ضروری توسل کے لیے دعائے توسل 10 منٹ 8 منٹ کی پڑھی جائے. توسل کے لیے ٹوٹا ہوا دل چاہیے, دل شکستہ جس کو کہتے ہیں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک محب تھا مولا کا, چاہنے والا, بہت دور دراز علاقے میں رہتا تھا. اس نے امام کو ایک نامہ لکھا اور نامے میں تحریر کیا, مولا مجھے بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں اور ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں شرف یاب ہو کر آپ کے گوش مبارک تک, آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچاؤں, لیکن مولا میں بہت دور رہتا ہوں, کیا کروں, حاجتیں ہیں. اب میرے مولا نے جواب دیا اس مومن کو, توجہ فرمائے گی, یہ جواب ان تمام افراد کے لیے ہے جو زمانے کی نیرنگی, گناہوں کے مظاہر کہ زیادہ ہونے کو بہانہ کر دے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, ہم سے گناہ کنٹرول نہیں ہوتی, آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی ہیں, ہماری زبان بے لگام ہو جاتی ہے, ہمارے ہاتھ پیر جو ہے قابو میں نہیں رہتے. اب امام کہہ رہے دیکھو توسل اہل بیت, یعنی تم چونکہ ایک ایسے راستے پہ سفر پہ جا رہے ہو کہ جس میں تمہیں ضرورت ہے ایک مضبوط رسی کی, جو تم کو جو جس کو تم پکڑ کے چلو. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کو ایک حفاظتی بند یا سیٹ بیلٹ دی جاتی ہے کہ اس کو باندھ کے رکھیں تاکہ آپ محفوظ رہیں. اسی طرح خدائی راستے میں چلنے کے لیے ایک بیلٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ ہے توسل اہل بیت کی, توسل آل محمد کی, کہ جو اس مضبوط رسی کو, حبل اللہ کو پکڑ لے وہ کبھی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے گا, اب کیا ہوا, اب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مومن کو خط لکھا, اذا کانت لک حاجتا فحرک شفتیک. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں اے مومن, یہ نامہ تو تجھے لکھ رہا ہوں, لیکن آنے والے تمام مومنوں کے لیے جو قیامت آنے والے ہیں سب کے لیے ایک فارمولہ دیکھے جا رہا ہوں, ایک کلیہ دیکھے جا رہا ہوں. امام علی نقی فرما رہے ہیں کہ اے مومن, اے مومنہ, تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو تو اپنے لبوں کے ذریعے سے اسے ہمارے سامنے بیان کرو. تم دنیا کے کس کونے میں ہوگے, وہ حاجت ہماری بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی, ہماری بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی. اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو تم بات کہتے ہو اور جو بات سن رہے ہو, چار انگشت کا فرق ہے, چار انگلیوں کا فرق ہے. یعنی وہ بات جو تم کہہ رہے ہو تمہارے کان میں جا رہی ہے, یعنی تمہارے کان میں چلی گئی, یعنی تم نے کہہ دیا. لیکن کہتے ہیں علم امام کہاں تک جاری و ساری رہتا ہے, وہ بات جو تم نے زبان سے ادا نہیں کی وہ بھی امام سن لیتا ہے, وہ بھی امام سن لیتا ہے. اب امام نے کیا کہا, اذا کانت لک حاجتا فحرک شفتیک, اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ, توسل کرو اہل بیت سے, حقیقی توسل ہونا چاہیے. کچھ لوگ توسل کرتے ہیں ٹالنے کے لیے، مشکل ٹل جائے، پرابلم حل ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں عزیزہ نگرامی، حقیقی توسل یہ ہے، کیونکہ ہم جس راہ پہ جا رہے ہیں اسے مسلسل آگے سفر کرنا ہے، یہ پوز نہیں ہو سکتی زندگی۔ اس لیے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر قدم یا جنت کی جانب ہے یا جہنم کی جانب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پوز کر دیں، اسٹل کر دیں کہ زندگی رک جاؤ، میں ذرا یہ نہیں، یہ جنت یا جہنم، یا نارے آتش اور نارے جہنم، یا اہل بیت کی ہمسائیگی اور خلد اور ان کا جوار، ان دونوں میں سے ہمیشہ انسان ان دو کی جانب گامزن ہے۔ چنانچہ مولا متقیان کہہ رہے کہ تم حالت سفر میں ہو، اس حالت سفر کے لیے ضروری ہے کہ توسل ہونا چاہیے۔ انسان اپنے نفس سے ہجرت کرے، گناہوں سے ہجرت کرے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے توسل کیا، جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما، جنہوں نے اہل بیت سے استنداد طلب کی، مدد طلب کی، اہل بیت کی عطا کے دروازے ان پر کھل گئے۔ حقیقی توسل ٹالنے کے لیے نہیں، پرابلم کو حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت اور تا قیام قیامت عالم برزخ تک اہل بیت کا دامن تھامے رہے۔ دوسرا درجہ جو اس ہجرت کا ہے وہ کیا ہے؟ انسان گناہوں سے ہجرت کر کے ثواب کی جانب آ جائے، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی جانب آ جائے، انسان رضائی کو چھوڑ کر فضائی کی جانب قدم بڑھانے لگے، یہ دوسرا درجہ بیان کیا۔ اور تیسرا درجہ کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر خدا اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے راہ میں قدم بڑھا لے، یہ افضل ترین درجہ ہے۔ لیکن یہ تینوں درجے، خواہ وہ نفس سے ہجرت ہو، گناہوں سے ہجرت ہو، یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک ایسی فضا میں انسان قدم رکھنے کی کوشش کرے کہ جہاں پر اس کا عقیدہ سالم رہے۔ ہمارے وہ ابا اجداد جنہوں نے 1947 میں ہجرت کی ہے، کس لیے کی؟ اس لیے کی کہ ہم ایک آزاد وطن میں اپنی رسومات دینوی اور اپنے اسلاف کی روایات پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ لیکن کیا کریں کہ آج اسی ملک میں، اسی وطن میں، اسی دیش میں ہم پاکستان بنانے والے، پاکستان کے لیے ہجرت کرنے والے، پاکستان کے لیے جان، مال، عزت، آبرو دینے والے افراد پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرا سلام ہو میری ماؤں بہنوں پر، بزرگوں پر، جوانوں پر، زندگی کے تمام شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد پر کہ جنہوں نے صبر کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، جنہوں نے ہمت و حوصلے کے ساتھ کربلائی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اہل بیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جب دہشت گردوں کی لسٹ پیش کی جاتی ہے، جب وطن عزیز کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے افراد اور مدرسوں اور مولویوں کی لسٹ پیش کی جاتی ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں۔ ابو تراب کا ماننے والا اپنی مٹی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے مدارس اٹھا کے دیکھیے کتنے دیوبندی مدارس ہیں جو دہشت گردی ملوث ہیں، کتنے مولوی ملا مفتی ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ سے جو ہے فتوے ہٹا دیے جائیں گے، تو کہاں ہٹے؟ جواب دیجیے مفتی صاحب۔ یعنی دوسرا سوال یہ میرا ان سے کہ صرف فتوے ہٹانے سے کام چل جائے گا؟ جی آپ جو ہے کلر چینج کر دیں، شراب خانے کے آگے جو ہے مسجد کا ٹیگ لگا دیں یہ مسجد ہے، تو کیا شراب خانہ مسجد میں تبدیل ہو جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں فتوے ہٹ جائیں گے، اول تو فتوے ہی نہیں ہٹے، آپ کا جھوٹ ویسے کے ویسے ہی، جھوٹے کو گھر تک کہتے ہیں نا پہنچانا چاہیے، تو چلیے آج کوشش کرتے ہیں کہ میں تو مختلف مواقع بولتا رہا ہوں، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ تو کیا صرف فتوے ہٹانے سے کام چل جائے گا؟ مولوی صاحب، مفتی صاحب، ذرا جواب دیجیے۔ ہرگز نہیں۔ وہ نفرتیں جو ان فتووں کی وجہ سے پاکستانی قوم میں ایجاد ہوئی ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ وہ تمام دہشت گرد جو ان فتووں پہ عمل کرتے رہے ہیں، کیا وہ باہم شیر و شکر ہو جائیں گے؟ وہ تمام علمی سرمایہ پاکستان کا، خواہ وہ فوج کی شکل میں ہو، ایئر فورس کی شکل میں ہو، ڈاکٹروں کی شکل میں ہو، وکیلوں کی شکل میں ہو، انجینئروں کی شکل میں ہو، میڈیا والوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، جن کا قتل عام کیا گیا، جن کو مارا گیا، جن کی عزت و ناموس کو لوٹا گیا، کیا وہ زندگی، کیا وہ سرمایہ، کیا وہ خوشیاں، کیا وہ پل، کیا وہ لمحات واپس آ جائیں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ فتوے ہٹ جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مدرسہ، ہماری کوئی مسجد، ہمارا کوئی عالم کسی دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اہل بیت کا صدقہ ہے، یہ امام زمانہ کی عنایت خاصہ ہیں کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ محب وطن ہوا کرتے ہیں۔ درود میں جزمت محمد و آل محمد پر۔ اور اگر اب بھی پاکستانی ایجنسی کو سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل کا ماتم کر لیں آپ کہ کون محب وطن ہے، کون دوست وطن ہے، کون پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے۔ تو اپنے وطن سے ہجرت، یہ بڑی ہجرتوں میں شامل ہے عزیزان گرامی۔ کوئی بھی ہجرت ہو، نفس سے ہجرت ہو، گناہوں سے ہجرت ہو، یا اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت ہو، یہ بغیر مودت و محبت اہل بیت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ امام جو تمہارے نفس میں آنے والے خیالات کو پڑھ سکتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس کی مدد کے بغیر نفس سے ہجرت ممکن نہیں۔ جن افراد نے اہل بیت کا دامن تھاما، وہ ساحل نجات سے ہمکنار ہو گئے۔ ساتویں امام کا زمانہ ہے، میرے ساتویں امام۔ بظاہر ہمیں امام ہفتم کی زندگی سے چند واقعات اور قید خانے کے واقعات جانتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اہل بیت کی حقیقی تعلیمات کو پیش کیا جائے۔ ساتویں امام کا زمانہ ہے، میرا ساتواں امام ایک گلی سے گزر رہا ہے مدینہ کی۔ اب دیکھیے امام کس طرح انسانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نصیحت کی جاتی ہے، بزرگ حضرات بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے ڈانٹ ڈبٹ کے۔ روایت میں ہے اہل بیت نفسیاتی اصولوں کو، تربیت اصول کو بتا رہے ہیں۔ نصیحت کرنا چاہتے ہو، کسی کو کسی کے سامنے نصیحت مت کرو۔ اگر تم نے کسی کو کسی کے سامنے نصیحت کی، وہ نصیحت نہیں فضیحت ہے، رسوائی ہے۔ چھپ کے، پیار سے، محبت سے، کونے میں لے جا کے بتا دو، بیٹا آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ غلط نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا وضو غلط ہے، آپ کا یہ اخلاق درست نہیں ہے، فضیحت ہے۔ اب کون علم لدنی کا مالک، میرے ساتواں امام۔ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ہجرت ہو، نفس سے، گناہوں سے، یہ گھر بار چھوڑ کر، اہل بیت کی مودت و محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کی راہ میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو چلے کعبے کی جانب، یا 3 دن بعد کعبے سے باہر آئیں تو دیوار جو ملی ہو شک ہو کر دروازہ بنا دے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ علی کی راہ میں کوئی دیوار رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو علی والوں کے لیے بھی، علی والوں کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ آپ دل سے یا علی مدد کہیں، خود بخود مشکلات راستہ چھوڑ کر فرار کرنے لگتی ہیں۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ امام نے دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے، شادی کا کوئی سما ہے، کوئی محفل ہے۔ اسی اثنا میں ایک کنیز باہر نکلی اور امام نے اس سے پوچھا، اے کنیز یہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کنیز نے اوپر سے لے کر نیچے تک امام کا ایک جائزہ لیا اور کہا کہ آزاد ہے، اگر کسی کا غلام اور بندہ ہوتا تو یہ اتنی آسانی سے اپنے مالک کی بغیر اجازت کے یہ عمل انجام نہ دیتا. امام نے برجستہ جواب دیا، ہاں اگر یہ بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا. یہ کہا اور امام آگے بڑھ گئے. اس گفت و شنید میں، اس ڈائلاگ میں کچھ دیر لگی. جو مالک اندر بیٹھا گھر میں منتظر کہ کنیز آئے تاکہ دوسرا اس کو حکم دیا جائے، کنیز پہنچی تاخیر سے، سبب پوچھا، کہا کہ ایک شخص تھا جس کے چہرے سے عبادت خدا کے آثار نمایاں تھے. اہل بیت کی تعریف کیا کی، اس کے چہرے سے نور خدا متجلی تھا. اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا اور میں نے یہ جواب دیا. میرے جواب میں اس شخص نے، اس بندہ خدا نے یہ کہا کہ اگر یہ آزاد، اگر یہ غلام ہوتا تو یہ نہ کرتا. حافی، بشر حافظ کا نام، یہ سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ میرے وقت کا امام ہے، ساتویں امام، اور یہ امام کی خدمت میں دوڑا اور اتنی تیزی سے دوڑا کہ اس نے چپل پہننا بھی گوارا نہیں کی. اتنی اجلت میں امام کی خدمت پہنچا، قدموں میں گر گیا، مولا مجھے معاف فرمائیے. مولا کا ایک جملہ اس کے دل پہ اثر کر گیا. کیا؟ کہ اگر تو بندہ ہوتا اللہ کا تو پھر تو اس طرح گناہوں میں گرفتار نہ ہوتا. اہل بیت اس طریقے سے ہاتھ تھامنے والے ہیں. آج بظاہر اہل بیت نہیں ہیں لیکن یہ مجلسیں اہل بیت کے نام سے موجود، یہ عزاداری موجود. آپ دیکھیں ہر تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں گے یا کسی امام کی ولادت ہے یا شہادت ہے. یہ خود بہت بڑی نعمت ہے کہ آٹومیٹکلی آپ امام کے توسط سے اللہ کی یاد کو، امام کی یاد کو، مودت کو، محبت اہل بیت کو تازہ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں اہل سنت کے پاس نہیں ہیں، کسی اور دوسرے مکاتب اسلامیہ میں نہیں ہیں، جو اہل تشیع کے پاس ہیں. خاصات میں شامل ہیں، مختصات میں شامل ہیں، امتیازات میں شامل ہیں. یہ چیزیں اہل بیت کی تعلیمات، امیر المومنین کی نہج البلاغہ، بظاہر علی موجود نہیں ہے لیکن علی کی نہج البلاغہ موجود. تو کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی حجرت ہو، اہل بیت کی تائید اور اہل بیت کی نصرت اور مودت و محبت سے کے علاوہ ممکن نہیں. عزیزان گرامی، بس اب کیسے اپنے آپ کو تیار کریں، کیسے اپنے آپ کو اس سفر آخرت کے لیے کہ خدا نے کہا کہ اگر اس راہ میں موت آ جائے تو تمہارا اجر اللہ پر ہے. زمخشری اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفسر قرآن، جس کے مناظرے ہیں اہل تشیع علماء سے، اور جو بہت، یعنی یوں کہوں کہ بخیل ہے اہل بیت علیہم السلام سے متعلق آیات کو وضاحت کرنے میں، بہت بخیل ہے. جہاں دوسرے مفسرین اہل بیت کے لیے آیات قرآنی کے نزول کو ثابت کیا ہے، وہاں پر اس مفسر نے چشم پوشی اختیار کی ہے کہ جناب نہیں نہیں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. حتیٰ کہ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام آئے تھے نازل ہوئی اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے یہ صرف ازواج نبی کے بارے میں ہے، جبکہ دوسرے مفسرین نے، دوسرے علماء اہل سنت نے ثابت کیا کہ نہیں یہاں پر پنجتن پاک مراد ہیں. وہ حب آل محمد و بغض آل محمد پہ جب آتا ہے تو کہتا ہے من مات علی حب آل محمد ماتا، کہتا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، توجہ فرمائیے گا، من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، وہ مومن موت مرتا ہے. ماتا مسلم مستکمل الایمان، وہ کامل ایمان کے ساتھ جان دیتا ہے. اور جب بغض آل محمد پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو آل محمد کی بغض میں مر جائے وہ کافر موت مرتا ہے، کافر موت. یہ کون؟ اہل سنت. تو کوئی بھی میدان ہو عزیزان گرامی، ہمیں اہل بیت کا دامن تھامنا ہے. بس کیا کریں، کیسے تیاری کریں؟ آل محمد کا در، آل محمد کی راہ، آل محمد کی تعلیمات. گھر سے نکلنا ہو، بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، دوسرے ممالک جا رہے ہیں. اگر عقیدہ سالم ہے، اگر عقیدہ صحیح و سالم ہے، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، جائیے دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیے، عقیدہ صحیح و سالم ہونا چاہیے. گارنٹی دیں، ضمانت دیں اہل بیت کو، اس لیے کہ اللہ نے پیدائش کے وقت ہمارے دل میں جو محبت آل محمد رکھی ہے، روز قیامت اس محبت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم کے بارے میں تم سے حتماً حتماً سوال کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے مراد؟ آل محمد کی محبت۔ لہذا یہ محبت جو میرے اور آپ کے دل میں ہے، جو ہمارے والدین سے ملی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، سرمایہ دنیا و سرمایہ آخرت۔ اس سے متعلق سوال کیا جائے گا، گناہوں سے ہجرت ہو، نفس سے ہجرت ہو، یا گھر بار چھوڑ کے ہجرت ہو، عقیدہ صحیح سالم رہے، محبت اہل بیت میں آ چلا ہے۔ بس عزیزان گرامی، کیسے تیاری کریں؟ اہل بیت کی راہ پر، اہل بیت کی سیرت پر۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ مجلس علی ثواب میرے اور آپ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اگر تمہارے گوش شنوا ہوتے تو تم مردوں کی باتیں سنتے تو مردے کس طرح کلام کرتے ہیں؟ جاؤ، مولا کائنات کے خطبات اٹھا کے پڑھیں، جاؤ قبرستانوں کا دورہ کرو، دیکھو اس دیار خاموشہ کا دورہ کرو جو کل تک تمہارے درمیان تھے، جن کی بڑی بادشاہتیں تھیں، جن کے بڑے آب و دبدبے تھے، جن کے بڑے تم تڑاخ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ مٹی میں مل گئے۔ کاش کہ تم مردوں کی باتیں سنتے۔ مولا کائنات نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی، کہتے کاش کہ تم مردوں کی باتیں سنتے۔ یہ مجلس اس لیے، تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ یہ میرے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، کیا میں نے اللہ کے اہل بیت کے بندوں کے حقوق ادا کر دیے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان فکر کرے، میری بہن فکر کرو تم کہ تمہارے سر پہ چادر نہیں ہے، تم حجاب و پردے سے آ رہی ہو، کل جب قبر میں جاؤ گی تو جناب زہرہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ہمارے والدین بچوں کے لیے اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتے ہیں، آسائش، سہولیات، امکانات، نعمتیں، سب چیزیں دیتے ہیں، لیکن تربیت، ادب، جس کو اہل بیت نے کہا کہ سب سے بہترین میراث باپ کی طرف سے بچے کے لیے ادب ہے، وہ ہم دینے سے قاصر ہیں۔ ہم اے ٹی ایم کارڈ ہیں، ہم شفیق والدین نہیں ہیں۔ عزیزہ نگرانی، مختصر کر رہا ہوں، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سفر آخرت کی تیاری کی ہے؟ اور جو اہل بیت کے راہ پہ آ جاتا ہے، خود بخود اہل بیت اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مگر شرط یہ ہے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی طرف سے کوئی کمی کسری آپ کی طرف سے نہ رہنے پائے۔ جو حقوق اللہ کے، اہل بیت کے، عوام الناس کے، گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، علماء کے، قوم کے، اجتماعیات کے، قومیات کے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، تلاوت و قرآن، نماز با جماعت، مجلس رسالہ ثواب، مودت اہل بیت، مجالس اہل بیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی سفر آخرت کو تیار کر سکتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر حسن اخلاق، بہترین اخلاق۔ نوجوان بچے خصوصاً، میں اکثر کہتا ہوں، جائیں آج مجلس رسالہ ثواب میں عہد کریں امام زمانہ سے، مولا آج جا کے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوموں گا، اپنے والد کے ہاتھوں کو چوموں گا، اے والد، اے والدہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں محبت اہل بیت کی نعمت سے ہمکنار کیا، نعمت ہمیں دی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت تمہاری طہارت، تمہاری ولادت کا طاہر و پاکیزہ ہونا ہے۔ محبت اہل بیت والے، ان کی ولادت طاہر، طیب و طاہر ہوتی ہے۔ والدین کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں محب اہل بیت بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ ہجرت کرو گناہوں سے، نفس سے ہجرت کرو تاکہ اللہ اور رسول کی طرف۔ قرآن مجید میں بہت ساری ہجرتوں کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت حوا کی تلاش میں حضرت آدم نے ہجرت کی، حضرت نوح نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، حضرت عیسیٰ نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت ایک طرح، لیکن ایک ہجرت اور ہے جو تکمیل دین کے لیے ہے۔ جس کے بابا کی ولایت تکمیل دین ہے تو حسین ابن علی کی ہجرت تکمیل دین کے لیے ہے. کربلا کی جانب جو ہجرت ہے, سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں نا فصبر جمیل, حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں, اے خدا مجھے صبر جمیل عطا فرما. انبیاء نے صبر کیا ہے, صبر جمیل نہیں کیا. ابراہیم نے ہجرت کی ہے, مشکلات کا سامنا کیا ہے, صعوبتیں برداشت کی ہیں, صبر کیا ہے, لیکن صبر جمیل کے منزل پہ نہیں ہے. صبر جمیل دیکھنا ہے تو آؤ ابراہیم تمہیں صبر جمیل حسین کا دکھاتے ہیں, تمہیں حسین کی ہجرت دکھاتے ہیں. آؤ موسیٰ تمہیں حسین کی ہجرت دکھاتے ہیں, تمہیں صبر جمیل دکھاتے ہیں. آؤ عیسیٰ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو, حسین صبر جمیل کا مجسم پیکر ہے. حسین کی ہجرت, حسین کا صبر جمیل. بس چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مصائب پڑھوں, تاکہ جس میں بی بی زینب کے مصائب بھی آ جائیں, والدین کے مصائب بھی آ جائیں, بچوں کے مصائب بھی آ جائیں. اس لیے کہ جب بھی ہمارا کوئی جوان مرتا ہے ہم علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں, کوئی جوان لڑکی کا انتقال ہوتا ہے تو سکینہ اور رقیہ کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں, کوئی کڑیے جوان مرتا ہے تو مولا عباس کے بھائی مولا عباس کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں, کسی باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو مولا حسین کے مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر کوئی ماں اس دنیا سے زندگی کو ویران کر جاتی ہے تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کو زندہ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مصائب آپ کی تسلی و تشفی کے لیے, آپ کی تعزیت کے لیے, تاکہ آپ اہل بیت کے غم میں اپنے غم کو بھول کر اس حدیث کو اپنے مرحوم تک ایصال ثواب کریں. اس سے بڑھ کر کوئی ایصال ثواب نہیں ہے کہ دکھ ہمارا, درد ہمارا, صدمہ ہمیں ہوا ہے, لیکن اپنوں پر نہیں روئیں گے, جانے والے پر آنسو نہیں بہائیں گے. ہم محبت قربت احساسات اپنی جگہ ہیں, لیکن اہل بیت کے غم کو زندہ کریں گے, اس لیے کہ یہ وہ غم ہے جو ہمارے دکھوں دردوں کا مداوا ہے. امام حسین علیہ السلام عاشور کے روز بڑی سخت زندگی ہے, لاشوں پہ لاشوں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. اہل بیت کو پتہ ہے, اہل حرم کو پتہ ہے امام حسین ابھی حیات ہیں, زندہ ہیں, شہید نہیں ہوئے. ڈھارس اہل جو بھی شہید ہوتا ہے میرا مولا جاتا ہے سب سے پہلے لاشا اٹھا کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھتا ہے جو خیمہ بنایا ہے امام نے. لیکن دو لمحات ایسے ہیں جہاں پر امام حسین انتہائی بے بس نظر آئے, لاچار نظر آئے, بے کس نظر آئے, جہاں حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. ایک وہ مقام کہ جب علی اکبر بابا کے پاس آئے کہ بابا مجھے اجازت دیجیے, مختصر کر رہا ہوں, اجازت مل گئی علی اکبر کو, گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور علی اکبر میدان کاردار کے جانے. علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. اللہ اکبر, اگر اس مجلس میں کوئی بوڑھا باپ ہے جس نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا ہے وہ حسین کے درد کو محسوس کر سکتا ہے. ایک عالم دین تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے توسل کے امام حسین علیہ السلام سے, مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ احساس دلا دو کہ میں صاحب فرزند ہو جاؤں, چاہے 10 منٹ بعد وہ اولاد مجھ سے جدا ہو جائے, تاکہ مولا میں تیرے درد کو محسوس کر سکوں. اللہ اکبر, کہ باپ ہونا کسے کہتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارنا کسے کہتے ہیں. اگر کوئی یہاں ایسا موجود ہے معذرت کے ساتھ, میں کربلا لے جانا چاہتا ہوں. علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی آہستہ آہستہ آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے علی اکبر نے دیکھا, عجیب منظر ہے یہ منظر, اس سے پہلے زمین و آسمان نے نہیں دیکھا. دیکھا حسین کمر پہ ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ پیروں کو رگڑتے ہوئے آ رہے ہیں, علی اکبر علی اکبر علی اکبر. بیٹا گھوم کے آیا, علی اکبر بابا کی خدمت میں پہنچے. بابا ارے آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا, اب آپ کاہے کو میرے پیچھے آتے ہیں. بس حسین نے دل میں ہاتھ رکھا, علی اکبر تو کڑیل جوا ہے, ارے تیرا بھی کوئی کڑیل جوا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا, ارے موت میں جانے کی اجازت. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں یہی سال ثواب ہے مرحومین کے لیے. علی اکبر کا ماتم کرو. ایک لمحہ اور مجھے یاد آ گیا, امام زمانہ سے کالم نے توسل کیا, کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا میدان منا میں فلا خیمے میں آ جانا. اللہ اکبر. کہا کہ مولا اس فلا خیمے میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہاں میرے چچا ابو الفضل العباس کے مسائے پڑے جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی امام زمانہ کو بلانا ہے تو ابو الفضل العباس کے مسائے پڑھو. ارے کون ابو الفضل العباس؟ ارے حسین کی امید, ارے حسین کی آرزو. اللہ اکبر. دو جملے اپنے مولا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ جب عباس چلا ہے سکائی کے لیے, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. سکینہ نے ننے ننے ہاتھ اٹھائے, بچوں نے ننے ننے ہاتھ اٹھائے. اے بچوں دعا کرو, اللہ میرے چچا کو صحیح و سالم لے آئے تو میں تمہیں پانی سے سیراب کروں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عباس کے لیے لکھا گیا ہے جب آپ نے مشکیزہ بھر لیا, آپ تازہ دم تھے, آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ خیام تک پہنچ جائیں, لیکن اسی اثنا میں عباس نے اپنا رخ موڑ لیا. اب عباس کا چہرہ خیام کی جانب نہیں تھا. ہاں سمجھ گئے نا, یہ وہ لمحہ تھا جب ایک لائی کے تیر مشکیزے پہ آگے لگے, ارے پانی بہ گیا. عباس اب خیمے میں جانا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. اس وقت امام نے کہا الارن کا ذرا زہری, اے میرے بھائی تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. اور آخری روایت بھی پیش کروں مولا عباس کے لیے تاکہ مصائب مکمل ہو جائیں. جب امام سجاد علیہ السلام خبر بنا رہے تھے ابو الفضل العباس کی, مولا گریا کر رہے ہیں, پوچھنے والے نے قیامت کر دی, مولا ہم نے تو سنا ہے ابو الفضل العباس بڑے قد و کاٹ کے مالک تھے, یہ قبر اتنی سی کیوں بنائی ہے؟ بس یہ سننا تھا. اب ہتر کا زدار مولا رونے لگا, کہنے لگے قتل ہوئے ربا ربا. ارے عباس کے جنازے پر تیر بھی آتے تھے, تمر بھی آتے تھے, تلوار بھی چلتی تھی, نیزے بھی مارے جاتے تھے, جو دور تھے وہ پتھر مارتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ سکائے سکینہ ہے, کوئی کہتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے, کوئی یہ کہہ کے حملہ کرتا تھا, یہ حسین کا عالم تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون. خد بندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما, ہماری ناسوں کو ہماری بخشش کا اور ہمارے محرومی کے سال ثواب کے ذریعہ قرار دے. جن محرومی کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا منعقد کی گئی ہے ان کی قبر کو نورانی فرما,
ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے لواحق میں صبر جمیل، ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنے والدین کی، جن کے والدین حیات ہیں، انہیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر سے پاس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے مرحومین اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، دنیا کی جو نعمت ہم سے لینا چاہے لے لے، لیکن مودت و محبت اہل بیت کو تا قیام قیامت ہم سے سلب نہ کرنا۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً ان مرحومین کے لیے کہ جن کے نام یہاں پیش کیے جا چکے ہیں۔